अमेरिका नई दिल्ली।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، یمن کی خانہ جنگی 2015 میں دو دھڑوں کے درمیان شروع ہوئی تھی، یعنی اس وقت کی یمنی حکومت جس کی قیادت عبد ربو منصور ہادی کر رہے تھے اور حوثی ملیشیا، اس جنگ میں فریقین کے حامی اور اتحادی بھی شامل تھے۔ 21 مارچ 2015 کو سنا پر قبضے کے بعد حوثی قیادت والی سپریم ریولیوشنری کمیٹی نے ہادی کی حکومت ختم کرنے اور مزید علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے عام لامبندی کا اعلان کیا۔ کہا گیا کہ حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس کی دونوں جانب سے تردید کی گئی۔ بعد کے مرحلے میں سعودی قیادت والے ایک اتحاد نے ہادی حکومت کی حمایت میں جنگ میں شمولیت اختیار کی، اور امریکہ میں قائم آرم کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈاٹا پروجیکٹ یا ACLED کے تجزیے کے مطابق اس جنگ میں اب تک کچھ 60,000 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں سے صرف اس سال کے پہلے 11 مہینوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 28,000 سے زیادہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمن دنیا کے بدترین انسانی المیہ سے دوچار ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، خوراک کی شدید قلت ہے، دواؤں اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے لاکھوں لوگ محروم ہیں، لیکن اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سویڈن میں سعودی حمایت یافتہ حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ ہیں، امن مذاکرات کے نتیجے میں ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، جو منگل 18 دسمبر سے نافذ العمل ہوگا، اور اس کے تحت حدیدہ کے ساحلی شہر اور بندرگاہ کے علاقے میں، جس پر کنٹرول کے لیے فریقین میں شدید جنگ ہو رہی تھی، اب بین الاقوامی نگراں متعین کیے جائیں گے اور لڑنے والے 21 روز کے اندر اندر ان علاقوں سے مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس بارے میں ایک قرارداد بھی منظور کر رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا عارضی جنگ بندی کے اس معاہدے پر پوری طرح سے عمل ہو سکے گا یا نہیں، اور یہ کہ یمن میں جنگ بندی کے مشرق وسطی کی صورتحال پر مجموعی طور سے کیا اثرات پڑیں گے، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ امریکی سینٹ نے قراردادیں منظور کی ہیں جن میں یمن کی جنگ کے لیے امریکہ کی فوجی مدد بند کرنے کے مطالبے کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے سینٹ کی قراردادوں کو جواب دیا ہے، اور سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کے جاری کردہ ایک تحریری بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مملکت امریکی سینٹ کے اس تازہ ترین موقف کی مذمت کرتی ہے جو ایسے الزامات کی بنیاد پر اختیار کیا گیا جن کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور اپنے اندرونی معاملات میں اس کی مداخلت کو مسترد کرتی ہے۔
اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹر عطا محمد صاحب، اور یہاں واشنگٹن کی کیٹن انسٹیٹیوٹ سے محترمہ سحر خان صاحبہ۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر عطا محمد صاحب آپ سے، یہ فرمائیے کہ کیا چانسز ہیں کہ کل سے، یعنی منگل کے روز جو جنگ بندی نافذ ہو رہی ہے، وہ ہولڈ کرے گی اور واقعی قائم رہے گی؟
پیشنٹس کی ضرورت ہے، اور ایک خاص موقع کے اوپر جب یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ریسپیکٹ کریں گے۔ اس علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جس طرح سینٹ میں مختلف قسم کی قراردادیں پیش کی گئی ہیں، اور جو ایک سعودی صحافی کے قتل کے بعد کی سچویشن بنی ہے، جس نے شہزادہ محمد بن سلمان کو کافی زیادہ آئسولیٹ کیا ہے۔ یہ بات ہمیں لاسٹ ٹائم جو ایک فورم تھا وہاں پہ بھی نظر آئی ہے، تو یہ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ سعودی عرب کے پاس کوئی مزید ان کے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ تھوڑی سی بھی ڈھیل کا یا تھوڑی سی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی شو کریں جو ان کو مزید آئسولیٹ کرے۔ تو میرے خیال میں اس جنگ بندی کے اوپر عمل بھی ہوگا، اور شہزادہ محمد بن سلمان کو کافی زیادہ رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یمن میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یونائٹیڈ نیشن میں بھی مختلف جو بنیادی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کافی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہاں پہ کافی زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور بچوں کے حقوق کے لحاظ سے کافی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ کافی زیادہ حالات خراب ہیں. میرے خیال میں سعودی عرب کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کرنٹ سچویشن میں, انلیس سے اگر وہ کرائسس سے نکل جاتے ہیں تو پھر شاید میرے خیال میں فی الحال وہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو قائم رکھیں گے.
اچھا سہر صاحبہ, یہ فرمائیے کہ ایران اس پر کس طرح سے, اس کو کوئی آفیشیل ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا, وہ آپ کے خیال میں کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حوثیز کی حمایت کرتا ہے؟
سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے راؤنڈ ٹیبل میں بلایا. ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے ذرا خراب رہے ہیں, اور خاص طور پہ یمن جو ہے پچھلے چار سالوں سے ایک دونوں ملکوں کے درمیان ایک بیٹل گراؤنڈ سا بن گیا ہے اپنے پراکسی وارفیئر کے لیے. لیکن جہاں تک ایران کا ریاکشن ہے امریکہ کے یہ سینٹ ووٹ کی وجہ سے, آئی تھنک ابھی ایران فی الحال ذرا دیکھے گا کہ وہ سعودی عربیہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے. ابھی سعودی عربیہ نے ابھی آج صبح بلکہ ایک بیان دیا کہ جو امریکی سینٹ نے جو قانون پاس کیا ہے وہ غلط ہے, اور یہ بیسکلی سعودی عربیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والی بات ہے, اور سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ہم پہلی دفعہ آپ سمجھیں ایک رفت دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک فی الحال ایران جو ہے وہ اس معاملے میں خاموش رہے گا, اور اس کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ ابھی خاموش رہے اور دیکھے کہ ایگزیکٹلی امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان کیا ہوتا ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے جناب منصور جعفر صاحب نے, جو ایڈیٹر ہیں العربیہ نیوز چینل دبئی کے, اور ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب نے جو کہ مشرق وسطی کی امور کے ماہر ہیں. منصور صاحب بتائیے کہ اس وقت جو سعودی عرب اور اس کے ساتھی ملکوں کا قطر کے ساتھ جھگڑا ہے, وہ اس ڈیولپمنٹ پر کس حد تک اثر انداز ہوا ہے کہ سعودی عرب جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر رہا ہے, اس کی مخالفت نہیں کر رہا؟ منصور جعفر صاحب جی فرمائیے.
جی میں آپ کا سوال خدمت ریپیٹ کریں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھی ممالک کا قطر کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوا ہے سعودی عرب کے رویے کے اوپر کہ وہ اب یمن میں جنگ بندی کی مخالفت نہیں کر رہا بلکہ اس کے لیے تیار ہو گیا ہے؟
دیکھیے جہاں تک قطر کے ساتھ جو سعودی سفارتی تنازع ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب کا نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ جو جی سی سی میں شامل ممالک ہیں اس میں دیگر خلیجی ممالک بھی شامل ہے, اس میں سر فہرست جو ہے وہ یو اے ای ہے, اس کے ساتھ کویت ہے اور اسی طریقے سے بحرین ہے. یہ ان کا بھی ایک گریونسز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے قطر کے ساتھ چلی آتی رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ قطر کی ایک مبینہ سپورٹ یا سرپرستی کچھ انتہا پسند تنظیموں, اور خاص طور پہ جو مصر کے وسطی میں سرگرم دینی سیاسی گروپ اخوان المسلمون ہے, وہ گریونسز جو ہیں میں سمجھتا ہوں ایک مشترکہ کاز ہیں, اور سعودی عرب یقیناً سارے معاملے کو اس حوالے سے بھی شیئر ہیڈ کر رہا ہے, کیونکہ بین بارڈرنگ آپ کہہ لیجیے ایک ملک جو ہے, اور اس وجہ سے بھی ایک لحاظ سے ایکسٹینسو سفارتکاری جو ہے وہ سعودی عرب کی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن یہ ایک مشترکہ آپ کہہ لیجیے ایک کاز ہے جس کو ایک لحاظ سے اس وقت ہمیں مشرق وسطی میں ایک تنازع نظر آ رہا ہے وہ ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ قطر کا جو ایشو ہے وہ تو شاید اتنا زیادہ اثر انداز نہ ہوا ہو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دو سال سے یہ ایک بلاکیج کہہ لیجیے اور ایک سفارتی جو مقابلہ ہے وہ بڑا سکسیسفلی جاری تھا, اور اس میں قطر جو ہے اسے ہی ایک لحاظ سے سفارتی محاذ پر اور عسکری محاذ پر بھی اور آپ سیاسی محاذ پر بھی کہہ لیجیے وہ ہی ایک تنہائی کا شکار رہا ہے. اور ابھی جو حال ہی میں جی سی سی کے اجلاس میں بھی خصوصی دعوت دی گئی تھی کویت کی آپ کہہ لیجیے شرکت پر, جو ریاض میں ہوا اس میں کویت کے جو امیر ہیں انہوں نے شرکت بھی کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قطر کے ایشو پر کوئی سعودی عرب کو کوئی خفت اٹھانا پڑی ہے یا اس حوالے سے کوئی تنہائی کا شکار ہوا ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف خلیجی ممالک جو کہ اس پورے قضیے میں ایک ایکول پارٹنر تھے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ خود امریکہ اور جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ایک لحاظ سے جو قطر کے خلاف جو اقدامات کیے جاتے رہے ہیں, بالخصوص اقتصادی حوالے سے ان کی جو فضائی ناکہ بندی ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی کامیاب رہے ہیں. تو لیکن یہ جو یمن میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ اور اس کا ایک لحاظ سے قطر کی صورتحال سے موازنہ میں سمجھتا ہوں, شاید یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیاس مال فارق ہے وہ یہ رانگ نالج ڈرا کرنے والی بات ہوگی, لیکن یمن کے اندر جو کیلکولیشن سعودی حکومت نے یا سعودی مملکت کے جو کار پرداز ہیں انہوں نے کی ہے یہ بیسیکلی اسی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی اور خاص طور پہ الحدیدہ کے حوالے سے جو ہمیں ایک ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. ادروائز جو خطے کی دیگر پولیٹیکل تھریڈز ہیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ایسا لنک دکھائی نہیں دے گا.
ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ اب جب کہ شام میں بھی تقریباً امن قائم ہو گیا ہے, بہت زیادہ صورتحال خراب نہیں ہے, عراق میں بھی آئی ایس آئی ایس کا کانٹا جو ہے وہ نکل چکا ہے, ایک یمن ایسا مقام تھا, ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جہاں بد نظمی تھی, اب جب کہ وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید امن قائم ہو جائے گا الٹیمیٹلی, تو کیا اس کا مشرق وسطی کی صورتحال پر کوئی پازیٹو اثر پڑے گا, اور بڑی طاقتوں کی جو چپکلش ہے اس خطے میں وہ کس حد تک متاثر ہوگی اس سے؟
اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں یہی نظر آئی, ایک تو وہ سیز فائر ہو گئی, پہلے تو اس طرف کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا, اور دوسری بات ہے امریکی سینٹ نے جو ریزولوشن ابھی منظور کی ہے قرارداد, اس میں امریکہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی امداد بند کر دے, چونکہ یمن میں جس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جس طرح اندھا دھن وہاں پہ بمباری کی گئی ہے, بے شمار بچے وہاں پہ ہلاک ہوئے زخمی ہوئے, یعنی کہ وہ ایک پہلے تو اس کو پراکسی وار کے طور پہ پیش کیا جانے جاتا تھا, لیکن ابھی کچھ ہم دیکھتے ہیں ایک دو ایک سال سے اس کو پیورلی ہیومن جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے اس مسئلے کو دیکھا جانے لگا. امریکہ کی جو قرارداد ابھی منظور ہوئی ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہاں پہ پراکسی وار ہو رہی ہے, اس میں ایران کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس میں ذکر ہے تو ہیومن جو مزری ہے وہاں پہ جو سعودی عرب اور یو اے ای نے وہاں پہ مسلط کی ہوئی ہے یمن میں, اور غریب ترین ملک ہے مشرق وسطی کا, اس کو مزید برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, حاصل صرف یہ ہوا ہے کہ ان کی اپنے ڈیفنسز ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کی اپنی ونریبلٹی جو ہے وہ سامنے کھل کر آ گئی ہے, جس کو امریکہ جیسا اتحادی بھی ناپسند کر رہا ہے اور ساری دنیا بھی ناپسند کر رہی ہے. تو اس لیے یہ اب معاملہ صرف یمن کا ہی ہے کہ وہاں کے جو فریق ہیں وہ کس حد تک سیز فائر اس کو جنگ بندی کو قائم رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک بات چیت کا عمل بھی شروع ہونا ہے, چونکہ بذات خود سیز فائر تو کوئی مطلب نہیں رکھتی جب تک کہ وہ فریق سامنے آئے بیٹھے میز پہ, ویسے وہ آمنے سامنے آئے ہیں, ہوتیز بھی آئے ہیں جو حکومت کے نمائندے بھی آئے ہیں, یہ بھی بڑا ایک غیر معمولی قدم تھا. تو اس کے بعد یہ کوئی ایک ایسا فارمولا دیں جس میں جو پارٹیز ہیں وہاں پہ جو یمن کے لوگ ہیں جو یمنی ہیں وہ مل کر کوئی اس قسم کا وہاں پہ نظام دیں جس میں وہ تمام فریقوں کو قابل قبول ہو, اور یہ سعودی عرب وہاں پہ مداخلت کرنی بند کر دے. دوسری مرتبہ تاریخ میں یا تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے معاملے میں مداخلت کی ہے کھل کر, ویسے تو مداخلت وہ کرتے آئے ہیں لگاتار کرتے آئے ہیں, جبکہ انہوں نے ایک سول وار ایک بڑی خوفناک لڑائی لڑی تھی مصر کے ساتھ جب مصر کی فوجیں بھی یمن میں آ گئی تھیں, اور پھر سعودی عرب نے بھی ایک دوسرے فریق کا ساتھ دیا تھا. اس وقت عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے جو ہوتیز کے ایلائے تھے جو امام تھے وہاں کے رولر ان کے ساتھ تھا سعودی عرب, تو اس لیے یہ ایک جو ان کے اپنے اتحادی ہیں وہ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ باز آ جائیے اور آپ وہاں پہ ہیومن کرائسس پیدا نہ کیجیے. تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر سعودی عرب کا کی مداخلت بند ہو جاتی ہے اور یو اے ای کی, تو پھر وہ فریق خود بیٹھ کر آپس میں جو ان کے لوکل ڈائنامکس ہیں, لیکن ان کو امداد کی ضرورت ہوگی, کہ کوئی میڈیٹر ہونا چاہیے جو کہ اقوام متحدہ اس وقت میڈیٹر بنا ہوا ہے یا کچھ یورپین ممالک بنے ہوئے ہیں, وہ بیچ میں آئیں اور ان کے درمیان کرائیں, تو پھر ایک ریزنیبل قسم کی وہاں پہ ہمیں امن نظر آئے گا, اور اس میں پھر یمن جو ہے وہ اپنے جو افراتفری ہے وہاں پہ وہ ختم ہو سکے گی. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہیومن سفرنگ جو کہ شدید قسم کی وہاں پہ ہوئی ہے وہ بند ہو جائے گی, تو اس کا ایک پازیٹیو اثر دوسرے علاقے دوسرے جگہوں پہ بھی پڑنا چاہیے جہاں پہ اپنے. میں اس کو بھی میں ذرا ایک منٹ بات کرنا چاہوں گا قطر کے اوپر. یہ قطر کی ناکہ بندی کی گئی اور بالکل ایسی وجہ بتائی گئی جس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا, یعنی کہ اگر وہ الجزیرہ کو بند کروانا ہے کیونکہ الجزیرہ آزاد طرح سے خبریں دیتا ہے, یا اخوان المسلمین جو کہ ایک منتخب صدر تھے مصر کے, ان کی مخالفت کرنی ہے اور اس لیے مخالفت کرنی ہے کہ اس علاقے میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی انتخابات نہیں ہونے چاہیے, کوئی آئین نہیں ہونا چاہیے, ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے, اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے چونکہ ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے. تو اس لیے لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ ترکی نے اپنے فوجی دستے بھی بھیجے, ترکی نے اپنے راستے بھی کھول دیے, تجارت بھی ایران نے بھی یہ کیا قطر کے ساتھ, اور بھی بہت سے ایسے ممالک, امریکہ کا وہاں پہ بہت بڑا اڈا بھی ہے, فوجی اڈا بھی قطر میں ہے, وہ تو انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ ختم کرنے کی بجائے انہوں نے مزید اس کو بڑھایا. تو اس لیے علاقے میں یہ سمجھنا چاہیے, سعودی عرب کے جو حکمران ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا اور دونوں جگہ پہ وہ بری طرح ناکام رہے, تو اب ان کو چاہیے کہ بات چیت کے دروازے کھولیں اور جو دوسرے ممالک ہیں علاقے کے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور جو معاملات ہیں ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر طے کریں, کیونکہ جنگ کے میدان میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو ناکامی ہوئی ہر طرف سے, اس لیے یہ سبق ان کے لیے کافی ہونا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر عطا محمد صاحب, یہ فرمائیے کہ اقوام متحدہ نے اگلے سال بات چیت کا دوسرا دور رکھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات چیت ہوتی ہے اگلے سال اور یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور قائم رہتی ہے تو یمن میں ایک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اس کے نتیجے میں بن سکے گی, اس لیے کہ حریف تو موجود ہیں اور ان کے موقف بھی اپنی جگہ پر ہیں؟
مثال میں یہ بات ابھی یہ سوال بڑا ضروری ہے لیکن یہ کہنا قبل سخت ہوگا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ چار روز میں حوثی باغی کیا وہ پورٹ کو خالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے خودے باغی, جس کے لیے وہ پہلے کہہ چکے کہ ہمیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ یہ جو ان کا ایک شرط ہے وہ قبول نہیں ہے, کیونکہ حدیدہ جو ہے وہ ایک پوزیشن ہے جس کے اوپر حوثی باقی اپنا قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور ایک جو بڑی ضروری چیز ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے پولیٹیکل سچویشن ہے, سعودی عرب کے اوپر کافی دباؤ ہے, متحدہ عرب امارات کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے کہ یمن اس خطے کا سب سے غریب ملک ہے اور وہاں پہ ایک انسانی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, اس کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے یہ معاہدہ ایک ضروری تھا توقعوں میں, لیکن یہ ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے بھی ایران اور سعودی عرب کے حالات کافی ڈسٹرسٹ کا شکار ہیں, اور یہاں پہ یمن میں حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان بہت ہی زیادہ اعتماد کا فقدان ہے, اگر کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے یا ایک ایسا ڈسٹرسٹ کی بیس پہ اقدام اٹھایا جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ جو جنگ بندی کا ایک اقدام لیا گیا ہے اسی لیے کافی سارے لوگوں نے اس کی طرف بہت زیادہ امید کا اظہار نہیں کیا, اسے خوشائن قرار دیا, بس یہ آنے والے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو ایک نگرانی کا نظام بنانا پڑے گا, ان کو ایک نگرانی پر میرے خیال میں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, جس میں ایک بہت واضح نظام ہونا چاہیے تاکہ سیکورٹی کاؤنسل اس کو امپلیمنٹ کرے اور دیکھے کہ دونوں فریق معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں اور مکمل جنگ بندی ہوتی ہے, کیونکہ میرے خیال ہے کہ اس معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی کچھ چھوٹی سی جھڑپوں کی بھی اطلاعات ملی تھی, یہ ایک شو کرتا ہے کہ یہاں پہ مکمل طور کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اگر اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو قطر کی سچویشن تھی, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور باقی ان کے شریف ان کو کافی زیادہ آئسولیشن کا سامنا ہے, امریکہ کی طرف سے بھی کافی زیادہ آئسولیشن کا سامنا ہے, سینٹ میں ان کے خلاف قراردادیں آئی ہیں خشوگی کے قتل کی وجہ سے, کینیڈا کے ساتھ بھی حالات ان کے کافی ٹائٹ ہیں, فرانس کے ساتھ بھی ایمانوئل ماکرون اور محمد بن سلمان کی ملاقات بھی تھوڑی ماحول میں ہوئی ہے, تو یہ چیزیں ان کے اوپر پریشر بلڈ کرتی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر کتنی دیر تک ان کے اوپر بلڈ رہتا ہے تاکہ وہ ریٹریٹ نہیں کرتے اپنے معاہدے سے, اور ایران کا کیا رول آگے سے آتا ہے. ایران کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے.
اچھا
میرے خیال میں, میری اوپینین میں ایک سال کے اندر اندر کوئی حکومت بنتی مجھے نظر نہیں آتی.
میں مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے سہر صاحبہ میں آپ کے لیے ایک سوال یہ چھوڑ رہا ہوں کہ جو قرارداد منظور کی ہے سینٹ نے, اس کے پیش نظر اور سعودی عرب نے جس طرح اس پر رسپونڈ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان دونوں ملکوں کے تعلقات جن کو صدر ٹرمپ بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں, بہت امپورٹنس دیتے ہیں, کس نہج پر جائیں گے؟ ایک بریک, جس کے بعد آپ سے جواب.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی سہر صاحبہ.
جی باقی کے دیکھیں, امریکہ اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ 3-4 چیزوں پر بیسڈ ہیں, جن پہ میں 2 کا ذکر کرتی ہوں. ایک تو ہے ہتھیاروں کے اوپر. امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سعودی عربیہ کو ہتھیار بیچتا ہے, اور سعودی عربیہ صرف اگر خریدتا بھی نہیں ہے, ہمیشہ فلیج کرتا ہے کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ خریدے گا. دوسری پھر بات ہو جاتی ہے تیل کے بارے میں. اب امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ تیل کے اوپر ذرا آہستہ آہستہ ختم کرے, لیکن وہ ابھی تک آبویسلی ختم نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ جو سینٹ میں ہوا ہے, یہ اصل میں ہے تو یمن کی جنگ کے بارے میں, لیکن یہ یمن کی جنگ کی وجہ سے یہ ریزولوشن شروع نہیں ہوئی. یہ شروع ہوئی تھی جمال خشوگی کی قتل کی وجہ سے, کیونکہ یہ قتل یہ اتنی خراب طریقے سے کیا گیا, یا آپ کہہ دیں اتنے بروٹل طریقے سے کیا گیا, کہ یہ پریشان کن بات ہے. اور بے شک صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکی میڈیا کے خلاف بہت بولتا ہے اور بہت زیادہ کریٹیکل ہے میڈیا کے بارے میں اور صحافیوں کے بارے میں, لیکن الٹیمیٹلی امریکہ ایک ایسا ملک ہے اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ میں, وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ صحافیوں کی آزادی اور اخباروں کی آزادی کو وہ آنر کریں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو جمال خشوگی کیونکہ وہ واشنگٹن پوسٹ کے تھے صحافی, اور جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا, اور میرے خیال میں کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہوئی گئی اور سی آئی اے نے بھی انویسٹیگیشن کیا گیا, ایون دو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سی آئی اے کے انویسٹیگیشن کو نہیں مانتے, لیکن پوری صرف سی آئی اے کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے, ٹرکی اور الگ الگ ممالک نے جتنے بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, بہت بات بہت کلیئر ہے کہ محمد بن سلمان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس قتل میں. اس کی وجہ سے سینٹ میں سینیٹرز کو یہ ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے یمن کے بارے میں. دوسری پھر بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جنگوں میں انوالو کیا ہوا ہے. آپ جس جنگ میں بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں امریکہ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے, یا تو امریکہ جو ہے وہ ڈرون سپلائی کرتا ہے, یا وہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے, یا وہ بیسز استعمال کرتا ہے, یا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے, یعنی ہر بڑی جنگ میں امریکہ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. اب یہ ہو رہا ہے کم از کم امریکہ کے اندرونی پالیٹکس کے اندر کہ یہ جو جن جنگوں میں ہم انوالو ہیں ان کے کیا فوائد ہیں اور کیا ضرورت ہے کہ امریکہ انوالو ہو. اور یمن ایک کلاسک ایگزامپل ہے, کیونکہ یمن اصل میں तो एक बहुत छोटा मुल्क है. अगर आप वैसे देखें अमरीका के लिए यमन की कोई सच अहमियत नहीं है. यमन के पास रिसोर्सेज नहीं है, यमन जो है ना उसके पास कोई मिनरल्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि अमरीका को जो है यमन से कोई दुश्मनी होनी चाहिए और ऐसी दुश्मनी होनी चाहिए कि बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही बन गया है. वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से ताल्लुक अच्छे रखना चाह रहे थे, क्योंकि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान डील किया था ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उससे सऊदी अरेबिया नाराज हो गया था. तो इस तरह से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि दोस्ती पे भी रह सकती है अगर उन्होंने थोड़ी सी मदद की यमन की जंग में. अब चार साल बाद अब जो हालात हैं यमन के, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की वजह से नहीं है, अमरीका की वजह से भी है. अब हमने देखा है कि अमरीका की जो कांग्रेस है, नई कांग्रेस शुरू होगी जनवरी में, और ये जो जितने लोग इलेक्ट हुए हैं ये काफी ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो पहली दफा कांग्रेस में दाखिल हो रहे हैं, सेनेट में भी या कांग्रेस में भी, और ये इस वजह से भी दाखिल हो रहे हैं. लोगों ने इस वजह से भी उनको वोट दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये अलग अलग जंगों को खत्म करेंगे, खासतौर पर यमन की जंग को. तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में यूएस और अमरीका और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुक है वो रहेंगे. ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ताल्लुकात एकदम खत्म हो जाएंगे. ये रेजोल्यूशन ये कहती भी नहीं है कि एकदम ताल्लुकात खत्म होने चाहिए. लेकिन जहां तक यमन की बात है, उम्मीद तो यही है कि अमरीका जो है वो सऊदी अरेबिया की मदद खत्म कर देगा यमन की जंग में.
अच्छा मंसूर जाफर साहब, ये बताइए कि अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके पस मंजर में अगर आप देखें अमरीका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ये करारदाद मंजूर की गई है सेनेट में और अब यमन के बारे में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या अमेरिका की पॉलिसी मशरक वस्ता में आप तब्दील होती देख रहे हैं आने वाले दिनों में?
आपकी जो आवाज कटती है मुझे एंड पर सवाल
के जी
दोबारा
कीजिए. मेरा सवाल ये है कि अमेरिका की सेनेट ने जो करारदाद मंजूर की है सऊदी अरब के हवाले से और खासतौर पर वली अहद के हवाले से, और ताल्लुकात की जो नौयत इस वक्त है, क्या उसके पेश नज़र आप भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में मशरक़ वस्ता में अमरीका की पॉलिसी तब्दील होगी?
देखिए जी, जहाँ तक ये हालिया करारदाद का ताल्लुक है और इस तनाजर में यानी सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात की बात है, मैं इसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज फौरी तौर पर तो नहीं देख रहा. इसलिए कि इस वक्त जो अमरीका में क्यादत मसले के दार पर मौजूद है वो सियासत और सफारतकारी से ज्यादा जो है वो मईशत को अपना हालमार्क समझती है. और इस वक्त भी अगर आपको याद हो जब ये सारा तनाजा पैदा हुआ खासतौर पर खाशी के कतल के बाद से, जो इब्तदाई रद्द अमल हमें अमरीकी सदर की तरफ से देखने में आया वो काफी हार्ड हिटिंग था. लेकिन बाद में शायद उनके जो माजी एडवाइजर हैं उन्होंने उनको ये बात दावर करवाई कि आप जिन या उनके जो साथी मशीरान हैं कि आपने जिन फिल्म या जिन जातों पर आपने वोट लिए थे उसमें अमेरिका की मैशत और यहाँ के लोगों के लिए नौकरियां और इस नौत के दीगर वादे जो हैं वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है लोगों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिए हैं. और ये जो आप इंसानी हकूक का गलगला और जो शोर जो है इस वक्त दबा कर रहे हैं ये यकीनन अमरीकी जो इमीडिएट मफादात हैं मईशत के हवाले से उन पर कारी जर्ब होगा. तो आपको याद होगा कि फौरी तौर पर ट्रंप साहब की जो टोन है वो काफी ज्यादा तब्दील होगी और उन्होंने बहुत ही प्रगमेटिक किस्म की सोच के साथ जो है इस पूरे कजिए को जो है वो देखना शुरू किया और एक हकीकत की अनक से जो है वो मामला को देख, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के साथ जो आप कह लीजिए माशी ताल्लुक हैं या जो सियासी स्ट्रेटेजिक नौत के ताल्लुक चल रहे हैं सऊदी अरब के वे एक लिहाज से तरफैन के लिए जरूरी हैं. यानी एक तरफ अगर सऊदी अरब को अमरीकी सियासी सफारती और माशी हमायत की जरूरत है तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका को भी जो है वो सऊदी अरब के इस वक्त खत्ते में जो उनकी पॉलिसीज हैं खासतौर पर इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से, दाइश के अफरीद से लेकर अलकायदा का मुकाबला करने के लिए, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब इस वक्त उनका सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है खत्ते में और उसको एक लिहाज से वो अलग करके या उसको आइसोलेट करके या उसके खिलाफ को बहुत ही रास्त इकदाम करने के बाद जो है میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جو ہے یا جو امریکہ جو ہے وہ کسی انداز سے اپنے اپنے جو ایک ملٹری مائک جو ہے یا اپنا جو ایک سیاسی اسٹریٹجک اثر و رسوخ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ برقرار کر رکھ سکے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھنا اور دوسرے نمبر پہ جو لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں امریکہ کی اس خطے کے حوالے سے خاص طور سے سعودی عرب کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ ہمیں اس طرح بھی متاثر ہوتے نظر آتی ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب میں ایک تیل صاف کرنے کے لیے تیل نکالنے کے لیے کمپنی آرامکو ہے اس کو آنے والے دنوں میں سعودی حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کا انڈیا دے چکی ہے اور اس حوالے سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دو تین مرتبہ ہیلو بہانوں سے خود بھی توجہ دلا چکے ہیں سعودی انتظامیہ کی اور خاص طور پہ آرامکو انتظامیہ کی کہ وہ اس کے حصہ سے ہیں جو اس کے شیئر ہیں وہ جلد سے جلد یہ آپ کی مارکیٹ میں جو ہے وہ پروموٹ کریں. یقیناً اس میں ملکی جو ہیں ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ بزنس لیں تاکہ اسی طریقے سے جو ایک لحاظ سے ایک نئی آپ کے لیے معیشت کے حوالے سے ایک اپرچونیٹی ہے وہ پیدا ہو. تو ان دونوں یعنی آپ جو معاملات ہیں یا جو محاذ ہیں ان کو جب ہم اس پر نظر دوڑاتے ہیں ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ جو آپ کچھ ہمیں ایک سینٹ بٹ نظر آ رہے ہیں چاہے وہ خاص طریقے سے قتل کی صورت میں انسانی حقوق کا ایک معاملہ اگر اس وقت درپیش ہے اور اس پر امریکہ کا موقف اور ان جو اندرون ملک انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے یا تنظیمیں یا خود امریکی معاشرہ جو ہے ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے لیکن دوسری طرف جو حقیقت حال ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بائٹیزن قرارداد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں خاص طور پہ جو بہت ہی زیادہ ہیرالڈ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو وہ سینیٹر لنسے گراہم ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے خلاف جو مہم میں سب سے آگے ہیں اور یہ بھی یہ جو جمال خاشقجی کے قتل کا واقعہ ہے اس کو سعودی مملکت پر دباؤ کے لیے ایک جواز اور حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ایران اور قطر کے دوست خود امریکی ریپبلکن سینیٹر جو باب کروکر ہیں وہ بھی سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کی ان کی حالیہ کوششیں ہیں ان میں اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو آزاد تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو امریکی سینیٹرز ہیں ان کے جو خاص طور پہ امریکی قانون ساز جو لوگ ہیں ان کے جو مختلف غلط مشورے ہیں ماضی میں چاہے وہ اوباما انتظامیہ کو دیے گئے تھے کہ جس میں انہوں نے میڈیا پر چڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کی تھی اور اس کا نتیجہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ داعش اور القاعدہ جو ہے وہ اپنے قدم جما چکی ہے. اسی طریقے سے مصر میں جو رجیم تبدیلی کے حامی جو ہے اسی اتحاد میں قاہرہ میں اخوان المسلمین کے برسرِ اقتدار آنے پر جو خوشیاں منائی تھیں اس کے بعد سے مصر جو ہے وہ جس انداز سے طوائف المالوکی تشدد کا شکار ہوا وہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے. تو اس نوعیت سے جو اس وقت سامنے ہمارے آئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو قطر کا معاملہ جو ہے اس میں بھی جو اس وقت یعنی حالات کے صورتحال پر نظر رکھنے والے حلقے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی گراہم لنسے جو ہیں ان کی جو اپنی ریاست ہے کیرولینا بیسیکلی ساؤتھ کیرولینا اس میں خود قطری جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہیں جا رہے ہیں اور ان کی ون ٹو ون ملاقاتیں جو ہیں وہ بینک کمپنی کے جو مختلف حکام تھے جو ہوئی ہیں. تو یہ وہ صورت حال ہے کہ جس کے تناظر میں میں یہ بات یہ رائے قائم کرنے میں اپنے آپ کو ہنستے جانے سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ جو صورت حال ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے یہ کوئی لانگ ٹرم چلنے والی نہیں ہے. وقتی طور پر ایک آپ کہہ لیجیے ابال ضرور ہے حالات میں لیکن
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات جی بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یمن کی صورتحال تو وہاں پر حوثیز اور حکومت تو ہادی صاحب کی ہی نہیں ہے بلکہ القاعدہ اندی عربین پینسولا یا اے کیو اے پی اور اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دی لیوانٹ یہ بھی دو بڑی قوتیں ہیں وہاں پر. ان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں اگر کوئی امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو؟
ان کا رول تو یہ ہوگا کہ ان کا رول ہوگا نہیں اس لیے کہ وہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں
اور دونوں فریق جو یمن میں ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اور وہ کیوں نہیں ختم ہو رہے اب تک؟ اس لیے کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی اور ان کی چھوٹی کچھ پاکٹس ہیں, اور اس کے اوپر بھی کوئی زور نہیں لگایا جا رہا تھا سعودی عرب کی طرف سے یا ایون امریکہ کی طرف سے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اسی وہ یہ کوپتے تو کسی کے لیے بھی جو یہ بڑے فریق ہیں ان کے لیے وہ ہر وقت خطرہ رہیں گے, اور آئندہ اگر کوئی بھی حکومت بننی ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ رہیں گے, اور ڈیسٹیبلائز جو معاملات ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. اسی وہ تو کامن اینیمی والی بات ہے, ان کو ختم کرنا ان کے سعودی عرب بھی ان کے خلاف ہوگا, ایران بھی ان کے خلاف ہوگا, اور یہ دونوں جو فریق ہیں یا تین چار فریق ہیں یہاں پہ گروپ وہ بھی ان کے خلاف ہوں گے. اس لیے وہ تو باہر ہے. ان کی یہی ہم انالوجی اگر لگا لیں شام میں, کہ شام میں کچھ بڑے فریق آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کو کچھ ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی, لیکن اس کے ساتھ داعش کے بھی اپنے رقعہ میں اور دوسرے علاقوں میں ان کے اپنے ہولڈ اسٹرانگ ہولڈ تھے, ان کے خلاف تو سب تھے لیکن آپس میں بھی ان کے اختلافات تھے. تو یہی یمن کی صورت حال ہے. اس لیے ان کو جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں یا ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو تو بالکل ختم کرنا ہوگا, اور اس کے بعد ہی یمن کی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے.
میں ایک کو بریک لیتا ہوں, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
سہر صاحبہ, یہ بتائیے کہ اور بھی بڑی قوتیں ہیں جو مشرق وسطی کی صورتحال میں انٹرسٹڈ ہیں, ان کے مفادات ہیں وہاں پر, خاص طور پر روس, اس لیے کہ شام میں بھی اس کا رول بڑا اہم رہا ہے اور اس نے شام کی لڑائی میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے, جبکہ یو ایس نے اپنے آپ کو وہاں پر تھوڑا سا الگ رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں روس وہاں پر مزید اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے, خاموشی سفارتکاری کر رہا ہے, یا یہ کہ اس نے بھی غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا ہے؟
میرے خیال سے روس جو ہے وہ ذرا کمبینیشن پیاز میں کیا ہوا ہے. شام میں جو روس کے معاملات ہیں وہ زیادہ ہمیں واضح نظر آتے ہیں, اور آپ بالکل درست ہیں کہنے میں کہ امریکہ نے ذرا شام میں اپنے آپ کو لمٹ کیا ہے. لیکن جہاں تک یمن کی بات آتی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ صدر پوتین کی پالیسی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ روس جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ کرے, اور ایسے ایکسپینڈ کرے کہ روس جو ہے وہ صرف الگ الگ ممالک کے انسٹیٹیوشن کو انفلوئنس نہ کرے بلکہ الگ الگ ملکوں کی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی انفلوئنس کرے, ایسے کہ وہ روس کے اوپر زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو, یعنی ان کی جو رائے ہے روس کے اوپر, جو ان کی الگ ممالکوں کی جو رائے بنے روس کے اوپر وہ ایک اچھی رائے بنے, اور خاص طور پہ وہ ممالک جو ماضی میں ہمیشہ جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے یا امریکہ کا اوپینین اپنایا ہے روس کے معاملے میں, اس کو وہ ذرا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. یمن میں اصل میں یمن بھی جو ہے شام کی طرح ایک ایسی جنگ بن گئی ہے کہ جو جنگ ہے وہ اصل میں یمن کے بارے میں نہیں ہے, وہ اصل میں ایک سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک بن گئی ہے, اور ایک لحاظ سے امریکہ اور روس کے درمیان بھی بن رہی ہے, کیونکہ روس جو ہے وہ ایران کی تھوڑی سی مدد کرتا ہے اور ایران نے حوثیوں کی مدد کی ہے, اور اس معاملے میں امریکہ نے سعودی عربیہ کا ساتھ دیا ہے. روس نے ابھی تک تو خاموشی اختیار کی ہے جیسے ایران نے خاموشی اختیار کی ہے, میرے خیال میں یہ خاموشی ابھی رہے گی, اور بلکہ ہم شاید ایران سے پہلے سنیں روس کے مقابلے میں, کیونکہ روس جو ہے اس کے کیلکولس میں کم از کم شام جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یمن کے مقابلے میں, یہ میرا ذاتی خیال ہے.
اچھا منصور جعفر صاحب, اقوام متحدہ نے ان مذاکرات میں جو سویڈن میں ہوئے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, اور وہی اب انٹرنیشنل مانیٹرز بھی وہاں تعینات کر رہے ہیں اور آئندہ سال کے لیے بات چیت کے ایک اور دور کا اہتمام کر رہے ہیں, لیکن جو ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہاں رونما ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے مزید, کو کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے انسانی بنیادوں پر، اس کو اوارڈ کرنے کے لیے دنیا رسپونڈ نہیں کر رہی جتنی اپیلیں یونائٹڈ نیشنز کر رہی ہے اس کے لیے، اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں جی، یہ کبھی کیونکہ بہت زیادہ آپ کے لیے بیک برنر پہ ہی شروع نہیں چلا گیا تھا، اس کو اتنا اہمیت نہیں دی گئی، خیال یہی تھا کہ یہ کبھی جو ہے اتنا لمبا نہیں چلے گا، جلد ہی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن خلاف توقع جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہو گئی، یا یہ جو کنفلکٹ جو ہے وہ تھوڑا لنگر آن کر گیا، جس کی وجہ سے اور ویسے بھی اس میں جو پارٹی خاص طور پر سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد جو ہے وہ شرکت کر رہا تھا، اس کو اول سے جو ہے وہ انتہائی مشکلات وہاں رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب یہ جو یمن ہے سعودی عرب کا اتحاد سے بیک یارڈ اسے کہا جاتا ہے، اور یہاں سے جو سعودی عرب پر حملے اور انفیلٹریشن کا جو سلسلہ ہے یہ طویل عرصے سے ماضی میں بھی اس طویل سے پہلے بھی جاری رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو آپ کہہ لیجیے سعودی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن تھی، اور انہوں نے ایک آل آؤٹ وار جو ہے وہ ڈکلیئر کی، جب سے یہاں پہ روسی جو ہے انہوں نے اپنا امپیئر سے ایک ریجن میں جو ہے یہ بنانا شروع کیا، اور خاص طور پہ وہاں پہ پھر حزب اللہ اور ایران جو ہے لبنانی حزب اللہ اور ایران کی حمایت یافتہ جو دیگر آپ کے لیے جو تنظیمیں ہیں ان کا اس ایشو میں جو مداخلت ہے وہ بڑی، لیکن یہاں پہ یہ چیز سے اس سے نشاندہی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں اگر عرب اتحاد کی شکل میں وہاں پہ ایک آئی حکومت کو سپورٹ دینے کے لیے سیاسی اور سفارتی اور ایک لحاظ سے عملی طور پہ جو میدان جنگ میں حمایت کی ہے اس کا یقیناً جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کو مختلف فورم پہ انہوں نے اون بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں انہوں نے اس میں اس کا ساتھ بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ سے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں جو شاہ سلمان ہیں ان کے نام سے موسوم ایک انسانی آپ کہہ لیجیے سپورٹ یا ہیومینٹیرین ایڈ کا ایک پورا پروگرام ہے، اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ اس علاقے میں ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس فورم سے جو یمن کے متاثرین ہیں ان کی بڑے پیمانے پہ امداد، اور اس کے حوالے سے یہاں اس جنگ میں کام آنے والے جو چاہے وہ عام یمنی شہری تھے یا کسی انداز سے جو اس کولیٹرل ڈیمیج کا نقصان پہنچا ہے جنہیں، ان کو ایک لحاظ سے محدود پیمانے پہ ہی کہہ سکتے ہیں، خود علاج معالجے کی سہولیات اگر وہ یہاں ممکن نہیں تھی تو ان کو سعودی عرب اور دیگر ممالک میں یہ فراہم کرنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن جہاں تک اس ایشو پر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین سپورٹ یا اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں تو یقیناً جو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل گئی، شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس کو اس حوالے سے ڈائریکشن نہیں مل سکی، یا اس کے پیرلل خطے میں اس طرح کی اور بہت سارے آزمائشیں چاہے وہ عراق کے اندر تباہی و بربادی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ شام کے اندر یا پھر لیبیا اور اسی نوعیت کے جو آپ کہہ لیجیے ریجن میں مسائل ہیں، اس میں کچھ زیادہ خاص طور پہ عالمی برادری جو ہے وہ الجھ گئی، اور یہ ایشو جو ہے اس لحاظ سے تھوڑا سا انسانی پہلو سے نگلیکٹ ہوتا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت یمن کی جو وہاں کی جو داخلی صورتحال ہے صحت کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے، ایون خوراک کے حوالے سے انتہائی ناگفتہ دہ ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر صحت سالی اور خوشحالی اس کے نتیجے میں، کیونکہ یمن اوور آل بھی ایک ٹاپوگرافی ہے جو کہ اتنی زیادہ پروڈکٹیو نہیں رہی ماضی میں بھی، اور اس پورے ریجن کا آپ کے لیے جو گزر اوقات وہ عام طور پر انٹرنیشنل ایڈ پر ہی تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں یقیناً اس پورے پروسیس کو بڑے پیمانے پر دھچکا لگا ہے، آج اس کی ایک انتہائی بھیانک شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر سعودی عرب اور جو عرب اتحاد میں شامل دیگر پارٹنر کنٹریز ہیں اگر انہوں نے انسانی بنیادوں پر بھی اس تحریک سے کچھ کام شروع کر رکھا ہے تو اس وقت عالمی برادری کو یہاں پہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یقیناً اسی وقت کارگر ہو سکتی ہیں کہ جب وہاں پر جو بھوک کے مارے ہوئے یمنی عوام ہیں وہ کسی انداز سے ایک دوبارہ سے جنگ کا ایندھن نہ بنے, تو ان کو ایک لحاظ سے وہاں پر سپورٹ دینے کے لیے, ان کے لائیولی ہوڈ کو انشور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ اس میں کی کاروائیاں ضروری ہیں. اور سعودی عرب اس معاملے میں ماضی میں بھی یعنی کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے, نہ صرف یہ بلکہ بڑے پیمانے پہ جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے اس وقت خطے سے نقل مکانی کر کے جانے والے بہت بڑی تعداد میں جو جرمنی شہری تھے ان کو سعودی عرب میں بس ویزا اور اسی نوعیت کی مختلف اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دی گئیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ جنگ بندی کی کچھ امیدیں پیدا ہو رہی ہیں تو اب خطے کے دیگر ممالک جو ہیں
وہ اتنا حصہ لیں گے
وزن کے ساتھ ساتھ سفارتی وزن کے ساتھ ساتھ کریں.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات, ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کانفلکٹس میں وہ اپنا کردار ادا کرے. چار سال سے جس کو کہا گیا کہ بالکل اگنورڈ وار تھی, فارگوٹن وار تھی, چار سال کے بعد اچانک یہ کیا ہوا کہ اقوام متحدہ کو بھی خیال آ گیا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے, بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب دباؤ محسوس کر رہا ہے اس لیے اچانک ساری دنیا میں یہ ہلچل مچی کہ اس جنگ کو ختم کرا جائے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بالکل بات یہ ہے جی کہ اقوام متحدہ ممالک سے بنا ہوا ہے, اس میں مختلف ممالک ہیں اور اس میں کچھ بڑی طاقتیں ہیں اور وہ جس طرح چاہتی ہیں اس طرح اقوام متحدہ بھی چلتا ہے. یعنی اقوام متحدہ کسی کو اپنی شخصیت نہیں ہے کہ وہ ایز اقوام متحدہ وہ ایکٹ کر سکے, وہ ممالک کے ہی جو انٹرسٹ ہیں اسی کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں. اب بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ یہ سعودی عرب نے تو پورا زور لگا لیا اور یو اے ای چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ بھی پیش اس میں تھا بمباری کرنے میں اور ساری جو ہیومن وہاں پہ ٹریجڈیز ہوئی ہیں اس میں وہ شامل تھا اور کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی, سٹیل میٹ تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں اس کے بعد اقوام متحدہ ہی آپ دیکھتے ہیں دوسرے معاملات میں بھی وہ وہاں پہ آتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں یہ اب بالکل ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, ان کا پاس کوئی راستہ اب نہیں رہ گیا, اب ان کے فیس سیونگ کرنی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے. بہت سی جنگیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سیز فائر بھی ہوئی اسے تو اقوام متحدہ ہی فیس سیونگ کے طور پہ وہ سامنے آئے, اور حالانکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ تھیں کہ وہ پارٹیز ایک جگہ پہ ایگزاسٹ ہو گئی تھیں یا بالکل بند گلی میں چلی گئی تھیں اور وہ کچھ بھی آگے کی طرف پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. تو اور پھر وہ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی پھر مان جاتی ہیں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایسا ادارہ ہیں جو کہ آپ کا اول تو آپ کا کام ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جھگڑے ہوں وہاں پہ آپ جھگڑے ختم کرائیں یا وار کی سچویشن نہ ہونے دیں. تو اس لیے اقوام متحدہ اپنے لمیٹڈ رول جو اس کا پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا 40 سالوں سے 50 سالوں میں کہ ان کا بہت ایک لمیٹڈ رول ہے یہاں پہ جہاں تک کہ امن کا تعلق ہے. اس کا مطلب ہے ایجنسیز البتہ ان کی بہت فعال ہیں اور ایجنسیز اس کی ہر جگہ کام کرتی ہیں اور کامیابی کے ساتھ کرتی ہیں, لیکن جہاں تک سیکیورٹی کونسل کا تعلق ہے سیکیورٹی کونسل بالکل ناکام رہی ہے دنیا میں جھگڑے ختم کرنے میں یا جھگڑے شروع ہونے سے روکنے میں. لیکن یہ ہم نے دیکھا, ہمیں یہ تاریخ نے یہ بتایا کہ جہاں پہ ایک ایسی صورت حال آ جائے جب پارٹیز جو انوالو پارٹیز ہیں انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ بے بس ہو جائیں تو پھر اقوام متحدہ وہاں پہ ایک فلر کی طور پہ آ کے اپنا رول ادا کرتا ہے, جو کہ یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ اگر اقوام متحدہ بھی نہ ہو اور پارٹیز بھی تھک ہار کے اور ایک سٹیل میٹ کی سچویشن میں بیٹھ جائیں تو پھر یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا چلتا رہے گا بہت دیر تک. تو اس لیے اقوام متحدہ یہاں پہ بھی آیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب بالکل یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے صحیح کہا کہ سعودی عرب کی جو کیپیسٹی تھی وہاں پہ جو بھی فوجی نتیجہ حاصل کرنے میں بری طرح اس میں وہ ناکام رہے, اس کے بعد وہ کہتے رہے ایران کو بلیم کرتے رہے. لیکن اگر آپ غور سے اس ریزولوشن کو دیکھیں جو سینٹ نے آج کی ہے انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا, میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا ایران کا, انہوں نے سول وار کا لفظ استعمال کیا ہے. تو سول وار کا مطلب تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو آپس میں ملک کے اندر جو فریق ہیں آپس میں وہ لڑ رہے ہوں تو ان کو سول وار کہتے ہیں. تو اس لیے اس ساری صورتحال میں اقوام متحدہ کا آنا اور پھر یورپینز کو انہوں نے آگے کیا جو کہ ایک نیوٹرل ممالک سمجھے جاتے ہیں, بیلجیم ہے, تو ہالینڈ کو بھی یہ کرتے رہے ہیں جبکہ سری لنکا کا معاملہ ہوا تھا. تو اس لیے وہاں پہ اقوام متحدہ کا اس سٹیج کے اوپر آنا یہی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں کے فریق اب بذات خود کوئی حل نہیں ڈھونڈ سکتے، ان کو باہر کی امداد کی ضرورت ہوگی. باہر سے میری مراد ہے امداد کی ایک نیوٹرل باڈی جس طرح کے اقوام متحدہ ہیں، اور وہ جو فریق ہیں ان کو آگے لائیں. بہت مشکل کام ہے، اس میں کافی دیر لگے گی، لیکن بہرحال ایک پیش رفت ہوگی اور کم سے کم ایک سیز فائر ہوگی جو کہ جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آ کے وہاں پہ جو ہیومن فیکٹرز ہیں اور جو ہیومن مزری ہے اس کو دور کرنے کے لیے مختلف ادارے آ سکتے ہیں اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے.
سحر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ مستقبل کا نقشہ دیکھ رہی ہیں مشرق وسطی کا آئندہ آنے والے مہینوں میں، اور دوسرے یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب اگر یہاں جنگ بندی ہوتی ہے اور یہاں امن قائم ہوتا ہے، ایک نئی حکومت بننے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں یمن میں، تو سعودی عرب اور ایران کی جو پراکسی وار ہے اس کی شدت میں کمی آئے گی یا وہ کسی ریپروچمنٹ کی طرف جائیں گے؟
یہ ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ جو سعودی عربیہ اور ایران کی جو پراکسی وار چل رہی ہے، یمن جو ہے وہ صرف ایک ملک ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں پراکسی وار ہے. اور بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ آپ شام کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پراکسی وار اور بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. جہاں تک یمن میں امن کا سوال ہے، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہوپفلی یہ جو انسانی امداد کی شروعات اگر شروعات ہو اور اس کو برقرار رکھا جائے تو شاید یمن میں جو ہم ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھ رہے ہیں اس کی شدت میں ہمیں کمی نظر آئے، جو ایک بہت اچھی بات ہوگی. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ جو سعودی عربیہ نے جو کوالیشن بنایا ہے اس کو کمزور کیا جائے، خاص طور پر اگر امریکہ واقعی اس کوالیشن سے نکل جائے اور واقعی کہے کہ سعودی عربیہ کو ہتھیار نہیں بیچیں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کریں گے، تو پھر شاید ہم دیکھیں کہ اس جنگ میں کوئی تبدیلی آئے گی. لیکن یہ ساری باتیں ابھی دور ہیں. صرف پہلی دفعہ سینٹ نے، پہلی دفعہ امریکہ کا ایک قانون ہے 1973 وار پاورز ایکٹ، اس کو استعمال کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر امریکی فوج جو ہے وہ کسی غیر کسی فورن ممالک کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس کو کانگریس سے اپروول لینا ہوگا اور اجازت دینی ہوگی جنگ کی. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ قانون استعمال کیا ہے، لیکن ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ واقعی جو ہے فوج اور ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ جائے گی کانگریس کے پاس اجازت دینے کے لیے، اور اس دوران ایگزیکٹلی کوالیشن کا کیا ہوگا. میرے ذہن میں تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی جو پالیسی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو بات چیت سے شروع ہوتی ہے، اور لیکن اس معاملے میں الفاظ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو میرا ذرا سمجھے ایک نیگیٹو ویو ہے. میرے خیال میں جو پراکسی وار ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان وہ چلتی رہے گی. بے شک اگر وہ یمن میں بھی ختم ہو جائے، وہ ہمیں شام میں نظر آئے گی، وہ ہمیں افغانستان میں نظر آئے گی، اور ہمیں الگ الگ دنیا کے ممالک میں نظر آئے گی. اب ہوپفلی یہ ہے کہ کیونکہ اگر امریکہ نکل جائے کوالیشن سے اور واقعی نکلتا ہے، یعنی کہ صرف وہ کہے کہ ہم نکل رہے ہیں یا دھمکی دے کہ ہم نکلیں، تو واقعی وہ نکل جائیں تو بے شک ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات کمزور ہو گئے. لیکن میرے خیال میں وہ کمزوری ایک بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ بہت عرصے سے امریکہ نے سعودی عربیہ کو سپورٹ کیا ہے اور اس طرح کے معاملوں میں سپورٹ کیا ہے جس میں انسانی زندگی کو اہمیت نہیں دی گئی ہے. تو میرے خیال میں سراسر غلط بات ہے اور بے انصافی ہے.
بہت شکریہ سحر خان صاحبہ، ڈاکٹر تا محمد صاحب، جناب منصور جعفر صاحب، ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب. میں آپ تمام صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم معاملے پر آپ لوگوں نے اظہار خیال کیا. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے یمن کی صورتحال کے بارے میں، جہاں منگل 18 دسمبر سے جنگ بندی کا ایک عارضی معاہدہ نافذ ہوگا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو انسانی المیہ وہاں رونما ہونے والا ہے اس کو روکنے کے لیے ساری دنیا مل کر اقدامات کرے گی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی دنیا میں شہرت کے بہت سے حوالے ہیں، مگر سیاسی اور سفارتی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا ایک ثقافتی اور علمی رنگ بھی ہے۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے یہاں سارا سال سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ علم و ادب کے شعبے میں بھی اس کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ زندگی اور معاشرے کی قدریں تبدیل ہو رہی ہیں، مگر پرانے ورثے کو بھی اس شہر نے عزیز رکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں پر قائم کتابوں کی ایک دکان ہے، جو گزشتہ 3.5 عشروں سے اپنی بقا کی کامیاب جنگ لڑ رہی ہے۔ یہاں آپ کو دنیا جہان کی کتابیں مل جائیں گی۔ اس دکان کا نام ہے پولیٹکس اینڈ پروز، یعنی سیاست اور نثری تحریریں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اینی چیکوٹس نے اس دکان کا تعارف اپنی اس رپورٹ میں کرایا ہے۔ یہ اپنی اس رپورٹ میں بتاتی ہیں، یہ بک اسٹور بھی ہے اور چائے خانہ بھی، اور یوں اب اس کی حیثیت ایک ثقافتی مرکز کی ہو گئی ہے، جہاں نہ صرف علم و ادب کے قارئین آتے ہیں بلکہ وہاں کئی بڑے بڑے مصنفین بھی آ کر اپنی کتاب کا تعارف کرا چکے ہیں۔ سن 1984 میں اس کتب خانے کا آغاز ہوا اور پھر اس کی شہرت چار دانگ پھیلتی چلی گئی۔ اس ادارے کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ڈامیر مارزوک کہتے ہیں،
سو پولیٹکس اینڈ پروز از جسٹ ون آف دیز کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیر ان واشنگٹن ڈی سی، اٹس ریلی امپورٹنٹ اینڈ اٹس تھرائیونگ، اٹس ویری گڈ بیکاز
واشنگٹن ڈی سی میں پولیٹکس اینڈ پروز ثقافتی مراکز میں سے ایک نمایاں نام ہے۔ اسے قبول عام کا درجہ حاصل ہے، اور وہ لوگ جنہیں علم و ادب سے دلچسپی ہے انہیں یہاں من پسند کتابیں مل جاتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ پڑھی لکھی برادری کے مل بیٹھنے کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ کتابوں کی اس دکان کی شہرت اب اس درجے پہنچ گئی ہے کہ ناشرین اپنی نئی کتابوں کو یہاں متعارف کرانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ مصنفین بھی یہاں کے چھوٹے سے حال میں بیٹھ کر اپنی تخلیقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی ناشرین اور مصنفین اس کتب خانے کے مہمان ہو چکے ہیں جن کی کتابیں پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ مثلا ہنری پوٹر سیریز کے مصنف جے آر رولنگ اس کتب خانے کے قارئین سے خطاب کر چکے ہیں۔ سلمان رشدی بھی یہاں آ چکے ہیں۔ یہاں محض عام لوگ ہی نہیں بلکہ ملک کی نامور شخصیات بھی آتی رہی ہیں۔ سابق صدر اوباما، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اس دکان میں کتابیں خریدنے آ چکے ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے جدید ٹیکنالوجی کے سیاست پر اثرات۔ اس کے مصنف جیمی اسکنڈ یہاں کے پرانے خریدار ہیں۔ ان کے تاثرات،
This is a legendary bookshop in Washington DC. When I was an intern in Capitol Hill here 10 years ago, I used to come here and wander around.
یہ واشنگٹن ڈی سی کا ایک اساطیری کتب خانہ ہے۔ بہت عرصے پہلے جب میں اس شہر میں نوواریت تھا اور روزگار کی تلاش میں تھا، اس وقت سے میں یہاں آ رہا ہوں۔ آج ایک مصنف کے طور پر یہاں آ کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ کتابوں کی اس دکان کے ملازمین بھی کتابوں سے خاص شغف رکھتے ہیں۔ آپ کو جس موضوع کی کتاب کی جستجو ہے، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اکثر خریداروں کا اس دکان پر آنا معمول سا بن گیا ہے۔ مستقل طور پر آنے والی ایک خریدار کا کہنا ہے،
I love bookstores. I'm like a total nerd, so I always like go through Amazon and look at their books, but there's nothing...
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے کتابوں کی دکانوں سے عشق ہے، کیونکہ یہاں آ کر آپ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کا سرسری جائزہ لے سکتے ہیں، اور کتاب کے لمس کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ آج کے دور میں ایک طرف کاغذ پر چھپی ہوئی کتابوں اور ڈیجیٹل کتابوں کے درمیان مقابلہ ہے، تو دوسری طرف نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے توفیل آپ گھر بیٹھے کوئی بھی کتاب منگوا سکتے ہیں۔ سو ایسے ماحول میں کتابوں کی دکانوں کا مستقبل خاصا مخدوش نظر آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پولیٹکس اینڈ پروز کے کارکنوں کو یقین ہے کہ اب بھی کتابوں کے رسیاں موجود ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والی ایک ملازمہ لز آرٹلپ کہتی ہیں،
یو کین کم ان ٹو ا سٹور لائک دس اینڈ ناٹ نو ایگزیکٹلی واٹ یو ار لوکنگ فار اور ناٹ ایون ہیو اینی انٹینشنز آن گیٹنگ اینی تھنگ۔
آرٹلپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں جو بھی آتا ہے اسے اپنی پسند کی کتاب کی طلب ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی نظر کسی ایسی کتاب پر پڑ جاتی ہے جو آپ کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ غرض یہاں جو بھی آتا ہے اس کے علم کی پیاس ضرور بجھتی ہے۔ یہی اس دکان کا اعجاز ہے۔ سن 2011 میں اخبار واشنگٹن پوسٹ کے دو سابق نامہ نگاروں نے اسے دوبارہ خریدا تھا، اور یہ اپنے اس شوق یا کاروبار سے بے حد مطمئن ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی دکانوں کی موجودگی نہ صرف ماضی کا حوالہ ہے بلکہ ہمارے علمی اور ثقافتی ورثے کی زندہ شناخت بھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ،